أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک اہم موضوع کو لے کر جو کہ ہے غدیر اور سیاست کا رابطہ پچھلے پروگرام میں یہ بیان ہوا تھا کہ غدیر کے اندر جو ولایت علی کا اعلان کیا گیا ہے وہ حاکمیت ہے وہ سیاست ہے اور علی علیہ السلام کو پیغمبر کے بعد جانشین مقرر کیا گیا تاکہ وہ امت مسلمہ کی حاکمیت کر سکیں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا محمد علی فضل صاحب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
خوش آمدید کہتے ہیں کہ دوبارہ آپ نے وقت دیا اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں بلا فاصلہ تاکہ زیادہ استفادہ کر سکیں وقت سے یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ پچھلے پروگرام میں ہماری بحث یہاں تک رکی تھی کہ غدیر کو اگر دیکھا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ منصب جو ہے وہ بھی الہی ہے تو نمائندہ بھی الہی ہے پیغمبر نے فقط اس کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو برادران اہل سنت ہیں وہ آ کر اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پیغمبر جو ہے وہ اپنے بعد جو ہے وہ کوئی جانشین نہیں بنا کر انہوں نے چھوڑا تھا اور امت پر چھوڑ دیا تھا وہ جو مرضی ہے فیصلہ کریں تو اس دعوے کو آپ پھر اس غدیر کے تناظر میں کیسے تحلیل کریں گے
بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر الناصر ومعین سب سے پہلے تو تبریک عرض کریں گے ان ایام کی مناسبت سے تمام ناظرین کو اور آپ لوگوں کی ٹیم کو اور بالخصوص حجت دوران صاحب العصر والزمان کے محضر میں اس عید اللہ الاغر کی مناسبت پہ مبارکباد ہو سب کو اور ایک نہایت ہی خوبصورت ایام ہے نہایت ہی خوبصورت دن ہیں کہ جس میں خداوند عالم نے انسان کے لیے ایک ایسی ذات کا انتخاب کیا ہے کہ جو کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ مجھے نہیں آتا بلکہ وہ ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی آؤ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو چونکہ علی آپ کو نہیں کھوئیں گے بلکہ یقیناً آپ ایسے ہیں کہ جو کہیں علی کو کھو نہ دیں ایک ایسی ذات کا انتخاب کیا ہے کہ جو نہ تو کبھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے تھکی ہے نہ رات کو قیام کرتے ہوئے کسی نے تھکا ہوا دیکھا ہے نہ کسی نے رات کو سوتے دیکھا ہے وہ امیر المومنین بھی فرماتے ہیں نا کہ پاک ہے وہ ذات کہ وہ گواہ رہنا اے ایام اے زمانہ تم گواہ رہنا کہ سورج نے کبھی علی کو سوتے نہیں دیکھا یعنی وہ ذات کے جو ساری رات خداوند عالم کی عبادت میں معاف ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت اور اس کی سب سے بڑی دلیل وہ امیر المومنین کی مناجات ہیں وہ حسین مناجات کے جہاں پر وہ خداوند عالم کو پکارتے ہیں اور کس طرح سے اپنے اس انکساری اور تواضع کا اظہار کرتے ہیں انس الغنی و ان الفقیر و هل يرحم الفقیر الا الغنی اے پروردگار تیرے غنی کے علاوہ اس فقیر پہ کوئی اور رحم کر سکتا ہے تو شکر ہے پروردگار کا کہ خداوند عالم نے ہمیں ایک ایسی ذات کا نام لیوا بنایا ہے ایک ایسی ذات کا چاہنے والا بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کائنات میں عزت پاکی ہے شجاعت پاکی ہے حمیت پاکی ہے غیرت پاکی ہے خداوند عالم کی عبادت باقی ہے نماز باقی ہے حج اور طواف اور سب کچھ اسی ذات کی وجہ سے باقی ہے انہی ذوات مقدسہ کی وجہ سے باقی ہے خداوند عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خداوند عالم نے ہماری زبان پر ان کلمات کو جاری کیا کہ جن کلمات کو جاری ہونے کے بعد عیسیٰ مریضوں کو شفا عطا کرتے تھے جن کے کلمات کے جو خداوند عالم کے اسماء حسنہ کے تجلی ہیں اس کائنات میں اگر آپ وہ خود ولایت تکوینی کے حوالے سے بھی دیکھیں تو اس میں کہتے ہیں کہ خداوند عالم کا اسم اعظم کہ جو اللہ جو کہ لفظ جلالت ہے کہ جو جامع جمیع صفات پروردگار ہے اگر کوئی اس خداوند عالم کا اسم کا اس کائنات میں جلوہ بن جائے تجلی بن جائے تو خداوند عالم کی طرف سے دیکھیے کہ کس طرح سے اس کو ولایت ملتی ہے تو اگر اس کی تجلی اس کائنات میں کوئی ملتی ہے تو وہ یہی اہل بیت اطہار ہیں یہی معصومین ہیں کہ جن کو خدا نے ایک نور سے خلق کیا ہے جہاں تک ہم لوگ اسی جگہ پر اختلاف کو اگر بیان کریں تو یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر دو مکتب فکر بنتے ہیں ایک مکتب فکر وہ ہے کہ جو عید غدیر کے بعد من کنت مولا کی صدا کو سن کے اپنے نفس پر امیر المومنین کو زیادہ تصرف کا حقدار سمجھتا ہے نسبتاً یہ کہ وہ خود سے اس کے اوپر تصرف کرے آپ غور کریے کہ جب ہم لوگ خود خطبہ غدیر کو پڑھتے ہیں جہاں پر رسول خدا نے امیر المومنین کے لیے دعا بھی کی ہے, اللہم والی من والاہ, اے پروردگارہ جو ان سے محبت رکھتا ہے, یعنی ان کی حکومت کو اپنے نفس کے اوپر زیادہ تصرف کا حقدار سمجھتا ہے, خداوند عالم تو اس کی مدد کر. اور اسی طرح سے وعاد من عادہ, اور یہ پورے ہمارے پاس جو جملے خطبہ غدیر کے موجود ہیں یہ آ کے بتاتے ہیں کہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ رسول خدا نے جس طرح سے ایک روایت کو بیان کیا جاتا ہے اس طرح سے نہیں تھا, بلکہ اس روایت کا ہمارے پاس باقاعدہ شان نزول ہے جو خطبہ غدیر ہے, اور اس خطبہ غدیر میں خود رسول خدا پہلے اپنی حکومت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں, پہلے اپنے اولا بھی تصرف ہونے کو ذکر کر رہے ہیں, اس کے بعد یہاں پر آ رہے ہیں کہ اگر ہم لوگ اس سے کسی اور معنی کو بھی سمجھنا چاہیں کہ اس سے دوست مراد لیا گیا, ناصر مراد لیا گیا, وہاں پر بعض روایات میں جو ہمارے برادران اہل سنت بھی ذکر کرتے ہیں کہ امیر المومنین کا کسی سے حج پہ جھگڑا ہو گیا, اعوذ باللہ من ذالک, اور وہ جھگڑے کو رسول خدا نے یہاں پر آ کے دف کیا, یہاں پر اس کو آ کے دور کیا کہ بھئی کوئی ان کے لیے کوئی دل کے اندر کو دورت کو نہ رکھے, یہ وہ ہیں کہ جو عیدل قرآن ہیں, یہ عطرت اہل بیت ہیں, یہ قرآن اور اہل بیت ایسے ہیں کہ جو میرے پاس حوض کوثر پہ آ کر ملیں گے. یعنی ایک ایسی ذات کہ جو خداوند عالم کی مرضی اور رضا کے بغیر تلوار نہ اٹھائے, رضا کے بغیر کلام نہ کرے, خداوند عالم کی رضا اور رسول خدا کی اس رضا کے بغیر کوئی فعل انجام نہ دیں, آپ اسے تصرف کرتے, آپ اسے توقع کرتے ہیں کہ وہ کسی سے ویسے ہی ناراض ہو جائے, اگر ان کی ناراضگی بھی ہے تو الہی ناراضگی ہے, اگر وہ کسی سے خفا بھی ہیں تو الہی وہ معیارات کے مطابق ہے, یعنی امیر المومنین کے پاس جو معیار ہے وہ الہی معیار ہے. بس یہ جتنے بھی ہمارے پاس اس طرح کے تصورات دیے جاتے ہیں کہ اس وجہ سے رسول خدا نے غدیر خم پر آ کر یہ اعلان کیا ہے, یہ سب غلط. اس کی ایک اور دلیل, اگر یہ ایسا ہی تھا تو صرف اسی سے دوستی کرا دیتے, صرف اسی سے دوستی نہیں کرائی. اچھا یہاں پر اعلان کے بعد ادھر اس کے بعد خیمہ لگایا گیا, خیمہ لگا کے امیر المومنین کو بٹھایا گیا اور بٹھا کر کہا کہ ایک ایک گزرتے چلے جاؤ اور وہاں پر بیعت کرتے چلے جاؤ امیر المومنین کے ساتھ.
تو یہ کون سی دوستی ہے جس میں بیعت ہوتی ہے,
یہ کون سی دوستی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یعنی پہلے اولا بھی تصرف ہونے کو کہا گیا, اس کے بعد سارے گزرتے چلے گئے, یعنی رسول خدا کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہاں سے کوئی چلا جائے. یعنی وہاں سے ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر مدینہ جانے والے مدینہ جاتے ہیں, مصر جانے والے مصر جائیں گے, عراق جانے والے عراق جائیں گے, یمن جانے والے یمن جائیں گے. اس مقام پہ رسول خدا سب کو روک لیتے ہیں اور روک کے کہتے ہیں کہ آؤ اور آ کر امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کرو, مبارکباد دیتے چلے جاؤ, یہ جو خداوند عالم نے کہا. اور وہ جو صدائیں ہیں الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم, یہ جو ہمارے پاس ساری قرآن کی صدائیں موجود ہیں, یہ جو ہمارے پاس نبی اکرم کے اعمال اور افعال موجود ہیں, یہ کس جگہ پر آ کر دلالت کرتے ہیں کہ یہاں پر مراد نصرت ہے؟ یہ خیمے کا نصب کرنا یعنی نصرت مراد ہے اس سے؟ یعنی کس طرح سے ایک انسان تصور کر سکتا ہے؟
پانی کے اوپر بیعت لینا ہے, کون سی نصرت ہے؟
یعنی کس قدر اہتمام ہو رہا ہے سارا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا خداوند عالم کے حکم پر ایک الہی حاکم اس کائنات میں اس کا اعلان کر کے جا رہے ہیں. اعلان حکومت امیر المومنین ہے غدیر, اسی لیے ہمارا دل خوش ہے کہ جہاں پر اس کائنات کے اوپر امیر المومنین کی اس ولایت کا اعلان کیا گیا ہے, امیر المومنین کو اس کائنات کی تدبیر کے لیے رسول خدا کے بعد ایسا انتخاب کیا گیا ہے کہ جہاں پر ایسا نہیں کسی گھر کے اندر بیٹھ کے کسی کی بیعت نہیں, حجۃ الوداع پہ سب کے سامنے بیعت ہوگی.
یعنی آپ یوں سمجھیں وہ جگہ ہے تقریباً امت مسلمہ کے لیے میڈیا کی حیثیت رکھتی تھی.
جی ہاں, تو ممبر تو اسی طرح سے تھا نا, یعنی وہ ممبر پالانوں کا ممبر بننا اور وہاں پر رسول خدا کا سوار ہونا, اور اس طرح سے
جو گزر گئے ان کو بلاؤ پاپس, جو آنے والے ہیں ان کو اکٹھا کرو,
اور اتنا بلند کرنا امیر المومنین کو, یعنی وہ روایات کے الفاظ ہیں کہ بغل کی سفیدی نمایاں ہو جائے, یعنی اس قدر امیر المومنین کو وہاں پر بلند کر دینا. اب غور کریے کہ یہیں سے ہمارے پاس دو مکتب فکر بنتے ہیں. دو مکتب فکر کس طرح سے؟ اگر ہم لوگ دیکھیں سقیفہ کے مکتب فکر کو, سقیفہ میں کیا کہا گیا کہ بھائی اجماع امت ہو گیا, اجماع امت ہونے کے بعد ہم لوگوں نے ایک ایسے شخص کو خلیفہ مقرر کر لیا.
یہ بات کے علماء نے کہا ہے کہ سقیفہ میں مثلا اجماع پایا جاتا تھا,
تو کہتے ہیں اچھا وہاں پر اجماع بھی کہاں پر, ساری امت تو موجود نہیں تھی, یعنی بعض انصار اور مہاجرین کے افراد موجود ہیں کہ جو کسی کو بزرگی کی بنیاد کے اوپر کسی کو خلیفہ بنا دیتے ہیں. وہ تو کسی پھر کہا نا ابو قحافہ نے کہا کہ اگر اسی بنیاد پہ بنانا تھا تو میں زیادہ خلافت کا حقدار ہوں,
میں میری عمر زیادہ تھی,
مجھے بنیاد پہ جی مجھے بنا دیا جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اہل سنت کے پاس, اہل سنت برادران کے پاس جو فکر موجود ہے تعین نمائندہ الہی کی, اجماع امت کے اعتبار سے اگر وہ پہلا اپنا نقطہ پیش کرتے ہیں تو یہ درست نہیں, چونکہ وہاں پر ساری امت موجود نہیں تھی. اچھا, وہاں پر معیار بھی کیا رکھا گیا؟ معیار بھی بزرگی کو رکھا گیا, نہ علم کو رکھا گیا, نہ تقویٰ کو رکھا گیا, نہ دینداری کو رکھا گیا, نہ اسلام میں سبقت کو رکھا گیا, نہ قرآن کے حفظ کو رکھا گیا, کسی بھی چیز کو نہیں رکھا گیا. یعنی کسی بھی چیز کو معیار نہیں رکھا گیا. اور وہاں پر اگر آپ جائیں تو وہ امیر المومنین ہیں, وہ امام المتقین ہیں, وہ سلونی سلونی کے دعوے دار ہیں. یعنی تمام معیارات کے جو کسی بھی نمائندہ الہی میں ہونا ضروری ہیں, وہ سارے کے سارے اس کے اندر موجود ہیں. جہاد ان کے پاس ہے, ذوالفقار ان کے پاس ہے, جتنے بھی ہمارے پاس صفات ہیں, نما یرید اللہ کی صدا ان کے گھر پہ ہے, فرشتے ان کے گھر پہ نازل ہو رہے ہیں, در بتول پہ نازل ہو رہے ہیں. تو یہ اجماع امت ہمارے پاس پہلا کانسیپٹ جو موجود ہے. اچھا, اس کی بنیاد پہ پہلے خلیفہ کو معین کر دیا گیا. دوسرے خلیفہ کو جب معین کیا گیا تو کہا کہ یہ نسب ہے کس کی طرف سے؟ پہلے خلیفہ کی طرف سے. بھائی تنصیب کیا, میں مقرر کر کے جا رہا ہوں کہ یہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر ہے. یعنی پہلے خلیفہ کی طرف سے دوسرے خلیفہ کا اعلان کر دیا گیا. اچھا, یہ جو اعلان کر دیا گیا ہے دوسرے خلیفہ کا, پہلا خلیفہ اگر اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ دوسرے خلیفہ کا انتخاب کریں, تو کیا ہے رسول خدا کو نہیں معلوم کہ میرے بعد کیا ہونے والا؟
اور پھر اجماع امت والی جو فکر ہے وہ خود بخود باطل ہو جاتی ہے.
یعنی اس کا مطلب ہے یا پہلا درست تھا یا یہ دوسرا درست,
یہ طریقہ کار جو ہے وہ درست,
یہ دوسرا طریقہ کار. یعنی خداوند عالم نے پہلے والے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جو بھی احکام الہیہ ہیں وہ اس کے اندر آپ کو ایک تو کہیں پر تعارض دکھائی نہیں دے گا, وہاں پر مصلحت اور مفسدہ دکھائی دے گا. یعنی ایک معیار ہے, حتیٰ خداوند عالم کے احکام کے واجب کرنے اور نہ کرنے میں بھی معیار ہے, باقاعدہ سٹینڈرڈز موجود ہیں, پرنسپلز موجود ہیں.
چھوٹے چھوٹا حکم جو ہے وہ کسی نہ کسی معیار پر ہے,
معیار پہ ہے, بغیر معیار کے نہیں ہے. بھائی اگر آپ نے, آپ کو اگر خداوند عالم یہ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ اپنے والدین کی طرف مسکرا کے دیکھیں, آپ مومنین کے اوپر سلام سبقت رکھیں, چھوٹے 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 سے حکم ہیں, سلام سبقت کریں, اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ موجود ہے, وہ اخلاقی سٹینڈرڈز موجود ہیں, ایتھیکل ویلیوز موجود ہیں, بہت ساری اور اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. اچھا, دوسرا, جی آپ تنصیب کر کے وہاں پر جا رہے ہیں تو کیا ہے رسول خدا کو نہیں معلوم تھا کہ میرے بعد کیا ہونے والا ہے؟ آپ امت کے اوپر ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ تیسرا جو ہمارے پاس معیار ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اہل حل و عقد ہیں. یعنی ایک اس طرح کی کمیٹی تشکیل دے دی جائے کہ وہ کمیٹی بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ کس کو خلیفہ ہونا چاہیے اور کس کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے اندر بھی معیار عبد الرحمٰن ابن عوف کو قرار دے دیا جائے کہ بھائی اگر آپ لوگوں میں سے اس طرح ہو جائے کہ برابر دو اور دو کسی ایک کے پاس ہو جائیں تو دیکھیے گا عبد الرحمٰن ابن عوف کس کے ساتھ ہے, جس کے ساتھ وہ ہوگا. اور وہاں پر تقاضا کیا جائے امیر المومنین سے کہ آپ سیرت شیخین پہ چلیں گے, یہ شیخین سے مراد بہرحال کوئی اور دوسرا شیخ نہ لے لیں, سیرت شیخین پہ چلیں گے. تو وہاں پر امیر المومنین کہتے ہیں کہ نہیں, میں سیرت نبی اکرم پہ چلوں گا, سیرت رسول خدا پر چلوں گا, الہی حکومت کا نفاذ کروں گا, الہی احکام کا نفاذ کروں گا. بس یہ تین چیزیں ہم لوگوں کو ملتی ہیں. اب غور کریے اس نے کیا کیا ہمارے ساتھ. اس نے کیا کیا کہ اس نے, سقیفہ نے بنیاد رکھی کہ جہاں پر دین اور سیاست آپس میں جدا ہو گئے, امت یہ سمجھ بیٹھی کہ اگر ہم نے دین لینا ہے تو ہمیں ابو موسیٰ اشعری سے لینا ہے, اگر ہمیں دین لینا ہے تو کوئی بہت ہی متقی انسان ہے اور واقعی حق کو جانتا ہے تو میں نے علی سے لینا ہے. لیکن اگر سیاست کی جہاں تک بات آ گئی ہے, تدبیر مجتمع کی بات آ گئی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں اس کے لیے کوئی ایک اور انسان ہے. آج تک ایسے ہی چلتا آ رہا ہے. ہمارے اور برادران اہل سنت کا فرق یہ دیکھیے, ہم لوگ اگر عقیدہ لیتے ہیں تو امام صادق علیہ السلام سے, اگر فقہ لیتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے, اگر اخلاق لیتے ہیں امام صادق علیہ السلام, یعنی ایک ہی نور سے, اسی نور سے لیتے ہیں. یعنی اگر ہم فقہ لیتے ہیں تو امیر المومنین سے لیتے ہیں, رسول خدا سے لیتے ہیں. اگر ہم لوگ کلام کی کوئی بھی بات لیتے ہیں, اعتقادات لیتے ہیں, تو انہیں سے لیتے ہیں. وہاں پر دیکھیں کس طرح سے تقسیم پڑتی چلی گئی. وہاں پر کہا اگر فقہ لینا ہے تو اچھا جی یہ چار امام ہیں, ان چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید کر لیں. اچھا اگر آپ نے کلامی کسی مبنا کا انتخاب کرنا ہے تو کلامی مبنا کے لیے آپ کے پاس بہت سارے اور ایسے افراد ہیں کہ جن کے اوپر,
یعنی فقہی جدا ہیں, کلامی جدا ہیں,
سیاسی جدا,
اخلاق زیادہ جدا ہیں, بالکل.
یعنی آپ وہ جن کو تصوف اور صوفیہ کی طرف لے کے جائیں وہ بالکل ہی جدا ہیں, وہ رابعہ ہوں یا حسن ہوں یا جتنے بھی اور اس طرح کے افراد ہوں کہ جن کو صوفیہ شمار کیا گیا. اچھا جی اب ہمارے پاس ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے تو انہی کا ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے, یہ عطاری ہیں, یہ نقشبندی ہیں, یہ قادری ہیں, یہ اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, یہ اس مسلک سے, یہ اس کی پیری فقیری کا ایک سلسلہ موجود ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سقیفہ نے ہمارے پاس اس کے اندر دڑار ڈال دی, سیاست اور دین کے اندر جدائی کا سبب بن گیا.
یعنی یہ پیش خیمہ بنا کہ دین سیاست سے جدا ہو جائے.
بالکل, جبکہ غدیر ہمارے پاس سیاست اور دین کو ملاپ, ایسا نہیں ہے کہ ملانے کا, بلکہ اس کے ملے ہوئے کا اعلان ہے.
یعنی اگر دین کے لیے جو ہے وہ خدا نے پیغمبر بھیجنا ہے کہ وہ شریعت لے کر آئے, قوانین لے کر آئے, تو غدیر میں اعلان ہو رہا ہے کہ جو اس دین کو پیغمبر کے بعد اجرا کرے گا وہ بھی خدا نے ہی اعلان.
ایسا ہے, بالکل, وہ بھی الہی ہی ہے. یعنی اگر تمہیں اخلاق لینا ہے اسی سے لوگے, اگر اعتقادات لینا ہے تو اسی سے لوگے, اگر قرآن کی تفسیر لینی ہے تو اسی سے لوگے, اگر ناطق قرآن کو ڈھونڈنا ہے اسی کے پاس جاؤ گے, اگر تمہیں حق کو ڈھونڈنا ہے تبھی اسی کے پاس جاؤ گے, اگر تم نے حاکم کسی کو ماننا ہے تبھی تم اسی کے پاس جاؤ گے. اچھا, کہا جاتا ہے جی کہ بہت سارے اچھے کام بھی ہوئے ہیں, بہت سارے اور اچھے کام بھی کیے گئے ہیں ان تمام ادوار کے اندر. اچھے اور برے کام کی بات نہیں ہے,
ملاک پہ بات ہو رہی ہے.
ملاک پہ بات ہو رہی
کہ ملاک تو وہ جب تعین ہو رہا تھا, مشخص کر رہے تھے چیزوں کو, آیا وہ معیار تھا یا نہیں تھا وہاں پر؟
بس ہمارے پاس معیار کیا ہے, یعنی غدیر ہمارے پاس دین اور سیاست کے ملے ہوئے ہونے کا اور اس کے ہی باقی رہنے کا اعلان ہے.
یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا تھا دین جو ہے وہ عین سیاست ہے, وہ غدیر ہی کا نتیجہ.
وہ ہے ہی غدیر ہی کا جملہ ہے. یعنی سیاست عین دین ماست یا دیانت ماست, دیانت ما عین سیاست ماست, یعنی یہ خود غدیری جملہ ہے. کہ جہاں پر آپ دیکھیں نا, ہم لوگ کتنے اس سادگی کے اندر اس چیز کو الگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا تدبیر مجتمع سے, ہمارا سوسائٹی کو ایڈمن کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیں ماتم کرنے دیا جائے, ہمیں جشن پڑھنے دیا جائے, ہمیں بس اسی سے سروکار رکھا جائے. نہیں, خداوند عالم نے آپ کے کندھوں کے اوپر اور ذمہ داری ڈالی ہے. کیوں؟ چونکہ زبان سے یا علی کا ہے, چونکہ زبان سے یا حسین کا.
پیرو علی بننا ہے تو علی کے تمام اصولوں پہ چلنا,
تمام اصولوں پہ. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی بھی ایسا گروہ, کوئی بھی ایسے افراد کا مجموعہ اس دنیا میں عدالت کا نفاذ کر سکتا ہے, اس دنیا کو الہی قوانین کے مطابق چلا سکتا ہے, تو وہ وہی ہے کہ جس کی زبان پہ یا علی ہے.
اور تاریخ نے اس کے جو ہے وہ شہادت بھی دی ہے, یا علی کہنے والے ہیں کہ جنہوں نے اتنے مضبوط جو ہیں وہ نظام بنائے ہیں اور اس کے مطابق جو امت مسلمہ کو آگے ہدایت کرتے چلے جا رہے ہیں. آ کر بحث چونکہ بہت زیادہ وسیع ہے اور بہت خوبصورتی سے آپ اس کو بیان بھی کر رہے ہیں, جو کہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے, میں ایک آج ہی کے ساتھ مبتلا بے مسئلہ ایک اور میں غدیر سے جو ہے وہ جوڑنا چاہتا ہوں. جیسا کہ ابھی یہ نتیجہ لیا آپ نے کہ اگر ہم غدیر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جو مکتب سخیفہ یا برادران اہل سنت کا جو نظریہ ہے حاکمیت کے اندر, وہ باطل ہوتا نظر آتا ہے اور دین عین سیاست نظر آتی ہے, تو ہمیں ایک اور مکتب فکر جو ہے وہ غدیر کے ذریعے رد ہوتا نظر آتا ہے اور غدیر اس کے اوپر خط بطلان کھینچ رہا ہے, وہ ہے سیکولرزم کا نظریہ. کہ میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا گفتگو کریں کہ کس طریقے سے غدیر اور سیکولرزم جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں.
یعنی آپ یہ غور کریے کہ سیکولرزم, یعنی وہاں پر بھی ہم لوگ جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس طرح سے کہ وہ آ کے کہتے ہیں کہ دین کو سیاست میں دخالت کا حق نہیں ہے. یعنی دین حد عقل رہ جاتا ہے کسی بھی سیاست میں. اور اس کے اوپر باقاعدہ سے ہمارے پاس اگر ہم لوگ تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس کے اوپر باقاعدہ سے ایک کہہ لیجئے تسلسل کے ساتھ کام کیا گیا. یعنی اس کے اندر اگر ہم لوگ بہت زیادہ اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہوں تو تاریخ میں جن کو ڈارک ایجز کہا جاتا ہے, ڈارک ایجز سے کیا مراد, یعنی وہ برہ زمانی یا وہ ایک دور زمان یا زمانہ کہ جس کے اندر کلیسا کی حکومت, جس میں چرچ کی حکومت, اس چرچ کی حکومت میں اس طرح کے مظالم کا ہونا, اس کو پروپیگیٹ کرنا, اس کی بنیادوں کا مضبوط نہ ہونا, ان کا علمی بنیادوں پہ مضبوط نہ ہونا. یعنی آپ یہ غور کریے کہ چرچ بیسیکلی اگر ہم لوگ کیتھولک چرچ کی بات کر رہے ہیں تو وہ بائبل کے اوپر چل رہا. اچھا, بائبل وہ تو ہمارے پاس ایک ہے نہیں کہ ایک بائبل ہو تو اس کے مطابق سارے احکام وغیرہ سلسلہ چل رہا ہے. ممکن ہے کہ کوئی ایک کیتھولک چرچ جو ہے وہ لوکا کی بائبل کے مطابق چل رہا ہو, دوسرا مقص کی بائبل کے مطابق چل رہا ہو, جس کی وجہ سے ان کی علمی بنیادیں موجود نہیں ہیں. یوحنا کی بائبل پہ کوئی چل رہا ہے, جب ان کی علمی بنیادیں مضبوط نہیں ہیں, ان کے اشتباہات کو لے کر, ان کی بہت ساری اس طرح کی غلطیوں کو لے کر اس کو اجاگر کیا گیا, تو ایک شخص جس کا نام مارٹن لوتھر کہا جاتا ہے کہ جو خود فادر تھا, پادری تھا اسی ایک کیتھولک چرچ کا, اس نے ایک صدائے احتجاج بلند کی ہے. اور لوگوں کو اپنی طرف سے اویئرنیس کی طرف بلایا ہے, یعنی دین ستیزی, دین کی مخالفت کا ان کو باقاعدہ سے دعوت دی ہے کہ ابھی آپ دین کی مخالفت کرنا شروع کرو. آ کے کہتا ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں تم لوگوں کو بتانے والے کہ اس بائبل میں کیا لکھا ہے, تم لوگ خود سے پڑھ سکتے ہو, بس ہمارے پاس کوئی بھی ٹیکسٹ مقدس نہیں ہے. عدم قداست ٹیکسٹ کی بات کی, نص کی بات کی, اس نے کہا کہ یہ بائبل تم لوگ خود سے سمجھنا شروع کرو, خود سے پڑھنا شروع کرو, قوانین تم لوگ خود سے بنانا شروع کرو, ان لوگوں کی اجارہ داری کس لیے ہے. اس طرح کے بہت سارے اور احکام کے اوپر اس نے سوال اٹھانا شروع کیا. یہ جو اس نے سوال اٹھانا شروع کیا, چرچ اس کا جواب نہیں دے سکا, جس کی وجہ سے اس دور کو انلائٹنمنٹ کا دور, رینیسنس کا دور کہا گیا, کہ یہ ایک ایسا دور ہے کہ جہاں پر ابھی دوبارہ سے دین حد عقل پہ جا رہا ہے, سکویز ہوتا چلا جا رہا ہے, اور دوسری طرف سیاست مدار, فیوڈلسٹ اور بہت سارے اس طرح کے اور لوگ حاکمیت کے اوپر آتے چلے جا رہے ہیں, اور اب وہ ظلم کے ذریعے سے اپنی حکومت کو قائم کر رہے ہیں. باقاعدہ سے دین کو سیاست سے جدا کر دیا گیا اس طرح سے کہ مسیحیت کے اندر بھی دراڑ ڈالی گئی, اور ان میں بھی بہت سارے فرقے بنا دیے گئے, کوئی آرتھوڈاکس ہے, کوئی پروٹیسٹنٹس ہے, کوئی کیتھولکس ہیں, اور جہاں پر ان کی ایک بڑی حکومت تھی وہاں پر ان کو روم میں ایک چھوٹی سی جگہ ویٹیکن سٹی کے اندر محدود کر دیا گیا کہ یہیں سے آپ لوگ سارے فیصلے چلائیں گے, اور ان کے ذمے صرف اور صرف اخلاقی تبلیغ کو کر دیا گیا. ابھی وہ کسی بھی سیاسی امر کے اندر کہیں پر بھی مداخلت نہیں کر سکتے. یعنی یورپ کے اندر اگر ہم یہ کہیں کہ میجورٹی وہاں پر ہمارے پاس کرسچنز کی ہے, تو سنڈے کے سنڈے ان لوگوں نے جانا ہے وہاں پر چرچ, وہاں جا کے اپنی عبادت انجام دینی ہے, اور اس کے بعد سارا ہفتہ ان کا اور خدا کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جب ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں, جب سیکولرزم کے مقابلے میں غدیر کی بات کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر لہجہ, ہماری ہر سانس کہ جس کو ہم لوگ لے رہے ہیں, نکال رہے ہیں, یہ ہر سانس تابع قانون الہی ہو. جب ہم لوگ غدیر کی بات کرتے ہیں تو ہمارا دیکھنا الہی ہو, ہمارا چکھنا الہی ہو, ہمارا کھانا الہی ہو. وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی ہم لوگوں نے اگر کوئی لباس پہننا ہے, سیکولرزم یہ کہتا ہے, اگر ہم لوگوں نے کوئی لباس پہننا ہے تو جا کے پہلے دین سے پوچھیں کہ ہم لوگوں نے کون سا لباس پہننا, اگر ہم لوگوں نے کوئی کھانا کھانا ہے تو پہلے دین سے جا کے پوچھیں ہم لوگوں نے کون سا کھانا کھائیں اور کون سا کھانا نہیں کھانا, ہمیں کون سا رنگ پسند ہے یا رنگ پسند نہیں, ہم دین سے پوچھیں جا کر. اس طرح سے باقاعدہ دین اور سیاست کو اور زیادہ جدا کر دیا گیا سیکولرزم کے اندر. لیکن غدیری طرز فکر نے آ کر کیا کیا, اس نے کہا ہم لوگوں نے تمہیں مجبور نہیں کیا کہ تم کون سا لباس پہنو, ہاں لیکن یہ دیکھو کہ تمہارا لباس اس طرح سے ہو کہ تمہارے بدن کو ڈھانپتا ہو. دیکھو تمہیں یہ نہیں کہا کہ تم نے کیا کھانا اور تمہیں کیا نہیں کھانا, تمہیں زیادہ مرچوں والا کھانا یا تمہیں بغیر مرچوں والا کھانا, لیکن تمہیں یہ غدیری سیاست, غدیری طرز فکر تمہیں یہ ضرور کہہ رہا ہے کہ دیکھو کسی کا غصبی مال نہ کھانا. دیکھو اگر تم نے کسی کی طرف دیکھنا ہے تو تمہیں دین سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن دین ہاں تمہیں یہ ضرور کہہ رہا ہے کہ کسی ایسی بری طرف نگاہ نہ اٹھانا کہ تمہارا نفس متلوث ہو جائے اور معصیت کار ہونا شروع ہو جائے. جب ہم لوگ ان دونوں طرز فکر کو دیکھنا شروع کرتے ہیں, یعنی غدیری طرز فکر, تو وہاں پر انسان کا ہر لمحہ الہی لمحہ ہوتا ہے, اس کو ہر لمحہ الہی قوانین کے مطابق گزارنا ہے. جبکہ اگر ہم لوگ سیکولرزم کی طرف دیکھیں تو وہاں پر ہمارے پاس سنڈے ہے, سنڈے کو آپ چرچ گئے اور اس کے بعد آپ لوگ فارغ ہیں. آپ اگر خود اس میں جو سکیفائی طرز فکر کے اندر دیکھیں, وہاں پر بھی آپ کو اسی طرز فکر کا ملے گا. نماز کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے, یہ آپ کا اور مثال کے طور پہ آپ کے معاشرے کا تعلق ہے, آپ کی مرضی کا اس سے تعلق ہے, آپ کے نفس کا اس کے ساتھ تعلق ہے. غدیری طرز فکر کہتا ہے اس طرح سے نہیں ہے. غدیری طرز فکر کہتا ہے کہ یہ جو تم نے نماز پڑھی ہے, اب اس کے قائم کرنے کا وقت آ گیا ہے. اب یہ جو تم نے روزہ رکھا ہے, اب تمہارے تقویٰ کا وقت آ گیا ہے. اب یہ جو تمہیں خدا نے استطاعت دی ہے, ابھی طواف کا وقت آ گیا ہے. ایسا طواف کرو, اپنے آپ کو اتنا بلند کرو کہ مقام ابراہیم پہ دو رکعت نماز پڑھ سکو, مقام ابراہیم پہ کھڑے ہونے کی صلاحیت پیدا کر سکو. غدیری طرز فکر انسان کو نہ صرف یہ کہ معاشرے میں رہنے کا سلیقہ سکھاتی ہے, گھر میں رہنے کا سلیقہ سکھاتی, بات کرنے کا سلیقہ سکھاتی, تمہیں کس طریقے سے اپنے خانوادے سے, اپنی زوجہ سے, اپنے بچوں سے بات کرنی. میں یہاں پر ایک جملہ کہتا چلا جاؤں, اسی وساطت سے بھی میرے ذہن میں آ گیا کہ آپ غور کریے کہ ہم لوگ بعض اوقات گھر سے باہر بہت بڑے متدین ہوتے ہیں, بہت زیادہ دیندار ہوتے ہیں, لیکن گھر پر آ کر ہم اپنی حکومت کا اعلان کر دیتے ہیں. یعنی جب ایک شوہر واپس گھر آتا ہے تو اپنی زوجہ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے اس کی کنیز ہو, اپنی اولاد سے غصے سے بات کرتا ہے, مسلسل ان کے ساتھ مثال سرزنش کرتا رہتا ہے, تھکا ہوا رہتا ہے, ان کو پریشان کرتا رہتا ہے. یہ غدیری طرز فکر نہیں ہے. غدیری طرز فکر معاشرے کے تمام جوانب کو شامل ہے، وہ گھریلو ہو، وہ انسان کی انفرادی ہو، وہ انسان کی معاشرتی ہو، وہ انسان کی تجاری ہو، یعنی اس طرح سے کہ نہیں تجارت کے اندر ابھی یہاں پر میرا قانون چلے گا، یہاں پر میں تجارت کروں۔ غدیری طرز فکر کہتی ہے کہ تم نے تجارت بھی کرنی ہے تو الہی قانون کے مطابق، تاکہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف پپا ہو جائے۔ آپ کو اہل سنت کے نزدیک آپ کو نماز پڑھانے والا اور ملے گا اور حکومت کرنے والا اور ملے گا، لیکن غدیری طرز فکر میں آپ کو امامت کرتا بھی علی دکھائی دے گا اور احکام بیان کرتے بھی علی دکھائی دیں گے۔
بہت شکریہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ بیان کر رہے ہیں کہ غدیری طرز تفکر اور سیکولرزم کا تفکر کس طریقے سے ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ واضح سی بات ہے کہ غدیری تفکر کہہ رہا ہے کہ جو ہدایت کا دستور ہوگا وہ بھی خدا کی طرف سے، اور جو اس کو اجرا کرے گا وہ بھی خدا کی طرف سے۔
ہم لوگ ولایت تشریح میں یہی کہتے ہیں نا، یعنی جب ہم لوگ کہتے ہیں ولایت تشریح، تو ولایت تشریح سے کیا مراد؟ یعنی جعل و اجراء حکم۔ یعنی ولایت تشریح سے مراد ولایت کا جس طرح سے ہم لوگوں نے پچھلے پروگرام میں معنی کیا، یعنی اگر ہم لوگ اس کا ایک معنی کریں حکومت کا، یعنی خداوند عالم نے کچھ ایسی ذوات کو تشریح میں بھی حکومت عطا کی ہے، یعنی وہ جعل کر سکتے ہیں اور حکم کا اجرا کر سکتے ہیں،
اپنے اجتماعی اور سیاسی تقاضوں کو دیکھتے ہوئے میدان دیا ہے،
لیکن پرنسپلز ہمارے پاس موجود ہیں، اصول الہی ہمارے پاس موجود ہیں، وہ تمام ہمارے پاس سٹینڈرڈز موجود ہیں، اس کے مطابق آپ نے کس طرح سے جعل کرنا ہے اور اس کے بعد اجرا کرنا ہے۔
بالکل آگے، لیکن ہم سیکولرزم میں آ کر دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دستور بھی ہم نے خود لکھنا ہے، بشری ہے، اور اس کو اجرا کرنے والا بھی جو ہے وہ عوام منتخب کرے گی اور وہ بھی بشری ہو جائے۔
اور آپ اسی وجہ سے دیکھیں کہ کس قدر مسائل ہیں، یعنی اگر آپ مثال مارکسزم کو دیکھتے ہیں، انارشزم کو دیکھتے ہیں، آپ آج کل جو ایک ہوا چلی ہوئی فیمنزم کی، بلکہ پوسٹ فیمنزم کی،
بالکل پوسٹ فیمنزم بھی،
یعنی ابھی آپ یہ غور کریے کہ وہ لبرل فیمنزم اور بہت سارے فیمنزم کے اندر بھی بہت سارے ایسے سیکٹس وغیرہ بن گئے ہیں، اس کے بعد پوسٹ فیمنزم، یعنی اس کے اندر کس طرح سے انسان معاشرے کے اندر تعادل کی خرابی کا باعث بن رہا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جتنے بھی اس طرح کی سائنسز آئی ہیں، جتنے بھی اس طرح کے نظام آئے ہیں، وہ کیپٹلزم ہو، وہ فیوڈلزم ہو، وہ مارکسزم ہو، وہ فیمنزم ہو، وہ سیکولرزم ہو، وہ جتنے بھی ازمز ہمارے پاس اس طرح کے آئے ہیں، ہر بنانے والے نے تھوڑی دیر کے بعد پشیمانی کا اظہار کیا ہے کہ یہ کامل نہیں ہے۔ کامل کیا ہے؟ خداوند عالم کی شریعت ہے، اور اس کو کامل طریقے سے اجرا کرنے کی صلاحیت کون رکھتا ہے؟ وہی الہی نمائندہ رکھتا ہے کہ جس کا اعلان غدیر میں ہوا ہے۔
بہت بہت زبردست، خوبصورت۔ ابھی بہت سارے سوالات اس موضوع میں رہتے ہیں، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ خدا سے دعا گو ہیں کہ خدا دوبارہ توفیق دے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس کے ان کے سوالات جو ہیں وہ پوچھ سکیں آگے۔ بہت شکریہ آگا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ غدیر و سیاست کے رابطے کے اندر انتہائی اہم مطالب موجود ہیں کہ اس کے اوپر دقت کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، غدیر کو اس تناظر میں بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ معمولاً جو معاشرے میں رائج ہے وہ یہی ہے کہ غدیر کے اندر ولایت علی کا اعلان ہو گیا تو جشن منا کر جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم غدیر کو اس طریقے سے مطالعہ کریں جیسے ہم نے ان دو پروگراموں کے اندر بعض آؤٹ لائنز آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں، تو انسان کو پورا نظام جو ہے وہ غدیری جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور غدیر اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ خدا سے دعا گو ہیں کہ خدا وند متعال اسی طرح توفیق عنایت کرتا رہے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں اور مختلف موضوعات آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔